بخش دیا جاتا ہے. امت کے وہ لوگ جنہوں نے روح رمضان کے مطابق روزے رکھے ہوں گے کہ اس کے بغیر بھی بس کلمہ پڑھا اور صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے اور سارا دن باقی اللہ اس کے رسول سے پوچھے بغیر چلتے رہے, کیا ان کے بھی گناہ بخش دیں گے؟ امت امت کہتے ہیں جو اپنے رسول کے کہنے پہ چلتی, دوسری کو امت نہیں کہتے. انہ قال, بے شک انہوں نے کہا, یغفر لامتی فی آخری لیلۃ فی رمضان, رمضان کے آخری دن آخری رات اللہ سب میری امت کے لوگوں کو بخش دیتا ہے جو امت بننے کے قابل ہوتا. قیل یا رسول اللہ, تو کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اہی لیلۃ القدر, یہ جو خیر من الف شہر کہا ہے, یہ جو جس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے, کیا اس سے مراد وہ رات ہے؟ قال اللہ, نہیں نہیں یہ وہ رات نہیں. ولکن العامل انما یوفى اجرہ. واہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, نہیں نہیں بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے, مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے. اور رمضان کی آخری رات, وہ آخری دن جب روزہ آخری رکھ لیتا ہے, اس کی شام جب وہ شوال کا چاند دیکھ لیتا ہے, اس لمحے وہ وقت آ جاتا ہے جو مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے, اور اس کی پہلی مزدوری ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان میں اللہ کے رسول نے کہا, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, جتنے گناہ پہلے اس نے کیے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا, سارے گناہ معاف ہو جاتے. شرط یہ ہے کہ اس نے رمضان کو ایمان اور احتساب یعنی اس کی روح کے مطابق رکھے. نہ کوئی بات سمجھا سکا؟ اور یہ آخری بات, وقت مکمل ہو گیا ہے, اپنی بیٹیوں سے کہنے لگا ہوں کہ جب لوٹ چھیل لگی ہو, وہ ریاض الدین سنت لگی ہو, تو رش لگ جاتا ہے جی. تو جس دکان پہ لوٹ سیل لگی ہو, رش وہاں ہوتا ہے کہ عام دکان پہ ہوتا ہے؟ اللہ نے لوٹ سیل لگا دی, او آج مجھ سے معافیا مانگ لو, معاف کرتا ہوں. یہ قدر والی رات ہے, آج کی رات مجھ سے مانگو, میں تمہیں تمہارا اجر آج وفا کرنا چاہتا ہوں. عام راتوں میں تہجد کے وقت اللہ جل شانہ جلوہ افروز ہوتے ہیں, پہلے آسمان پہ تو آ کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں. لیکن چاہے وہ 29 کا رمضان ہو یا 30 کا رمضان ہو, آخری رات کے پہلے پہر میں آ کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں. ساری رات صدا دیتے, ہے کوئی مفرت چاہنے والا کہ اسے معاف کر. یہ آخری رات کس قدر قیمتی ہے؟ لوٹ سیل تو یہاں لگی ہے, آپ ریاض الدین اینڈ سنز پہ کیا لینے جاتی؟ میری بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی عید منانے کے لیے رمضان کا آخری عشرہ, جو انتہائی قیمتی عشرہ ہے, پورا بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں, اپنی تراویح کو اپنے اگلے دن کے روزے کو برباد بھی کرتے ہیں. اور وہ رات جو مانگنے کی رات ہوتی ہے, اسے بازاروں میں گزار دیتے ہیں. بہترین مقام تو تیرا گھر ہے عورت, اور مرد تیرا مسجد تھا, اور بہترین مقام بازار تھے, تو بازاروں میں وقت گزار آیا. عید تو منانے تھی, یہ تجھے پتہ ہی تھا, تو عید سے پہلے, رمضان سے پہلے کیوں نہیں اس کا انتظام تو نے کیا؟ کہ مہنگائی ہونے کا انتظار کرتا رہا؟ رمضان سے پہلے چیزیں خرید لیتے تو تمہیں سستی بھی مل جاتی. رمضان سے پہلے مل جاتے یہ لمحے اور یہ ساتھیں, جو دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں آئے کہ نہ آئے. کتنے لوگ ہیں پچھلے سال ہمارے اس درس میں موجود تھے اور آج نہیں ہے, اللہ کے پاس چلے گئے. تمہیں پتا کہ اگلا سال مل بھی جائے گا, یہ لمحے کیوں ضائع کیے؟ کس لیے ضائع کیے تم نے؟ اور پھر جو کچھ اس رش کے اندر ہوتا ہے, جو خرافات ہوتی, تمہیں نہیں پتا. یہ لمحے مت جایا کرو, ان کی انمول ہیں, یہ قیمتی لمحے ہیں, مت جایا کرو. اور میری امت, اللہ سے اجر لینے کی بجائے اس لمحوں پر باقاعدہ وہ چیزیں خرید رہی ہوتی ہے, اور اس طریقے سے خرید رہی ہوتی ہے, بیچ رہی ہوتی ہے, اور اس طریقے سے بیچ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب کو ساتھ دعوت دیتی. بچاؤ. آج ہمارا وقت مکمل ہو گیا, بلکہ 5 منٹ زائد ہو گئے. آ رہی ہے اور رمضان کی آخری رات بھی آ رہی ہے, اور قیمتی ترین لمحات رمضان کے آگ سے چھنتے جا رہے. حریص ہو جاؤ, اور ان لمحوں میں امت کے حوالے سے غور کر لو کہ آپ کی امت کے اوپر کتنا کڑا وقت آ گیا ہے. آپ کا اصلاح والا عمل اور اللہ سے دعا اس کے بچنے کا آخری رستہ ہے. جو کچھ کل یا اس ہفتے میں یا پچھلے ہفتے میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی بھیانک شکل ہے. میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں, شاید وہ تورا بورا بننے والوں کو تھوڑا عذاب ملا ہے. بوسنیا اور چیچنیا جن کے اندر نسل کشی ہو گئی ہے, ان کو تھوڑا عذاب ملا ہے. عراقیوں کو جو وہ تاراج کر دیا گیا ہے, ان کو تھوڑا عذاب ملا ہے, تمہیں شاید اس سے بڑا ملنے والا, کیونکہ اللہ کے معجزے کی ناقدری کر رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے, اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کر لو. کون جانے کہ اگلا رمضان تمہیں نصیب نہ ہو. دشمن نے جو ہمارا نقشہ بنایا تھا پہلے, وہ 2025 کو بنایا تھا کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان نہیں ہے. نعوذ باللہ, ہمارے کرتوت اتنے گندے ہوئے کہ انہوں نے پھر 2020 کیا, پھر ایک دم جمپ کرتے ہوئے انہوں نے 2010 کر دیا. اور وہ نقشہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر کوئی آپ کو کہے کہ ذرا احتیاط سے چلنا, آگے گھڑا ہے, تو آپ اس کی بات کو نہ مانیں, اور آپ منہ اوپر اٹھا کر احتیاط کے بغیر جب اس کے اندر سے گزریں گے, گریں گے یا نہیں؟ تو گریں گے تو آپ میں بڑا ولی اللہ تھا. لوگوں, بعد میں ولی اللہ کہنے کی بجائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گڑے بہت زیادہ ہیں, تمہارے بچنے کی امیدیں کم ہیں, ابھی احتیاط کر لو. اس قرآن, اس پاکستان کی بقا اس قرآن سکے ساتھ ہے. اپنے آپ کو بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنے ہمسایوں کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو بھی, اپنی جماعتوں کو بھی, اپنی احزاب کو بھی, اپنے گروہوں کو بھی اس قرآن سے جوڑ دو, تمہاری گروہ بندیاں بھی ختم ہو جائیں, تم پوری امت بن جاؤ گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر, اللہ آپ کا حامی و ناصر. کیا ہو گیا؟ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. واو کے معنی جی, اذا کا کلمہ جب بھی آتا ہے جب کے معنوں میں, تو یہ ماضی سے پہلے آتا ہے, اور اس کا ترجمہ ہم مضارے میں کرتے ہیں. سآلا ماضی ہے, اس نے سوال کیا, اور کا جو آخر پہ لگتا ہے یہ آپ کو مخاطب کی علامت ہے. لیکن اجازت کیونکہ کلمے کے شروع میں لگا ہوا ہے, تو اس لیے یہ ماضی سآلا اس نے سوال کیا کی بجائے اب کریں گے وہ جب سوال کرتے ہیں, یا کریں گے کیونکہ مضارے میں ترجمہ کرنا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, عبد کی جمع عباد, عبد کہتے ہیں غلام کو, اور یا جو آخر پہ لگا ہوا ہے یہ تو متکلم کی علامت ہے, عبادی میرے بندے. اذا سألک عبادی, یہ محبت سے اللہ کہہ رہے ہیں, جب میرے بندے پوچھے. اذا سألک, جب پوچھے آپ سے عبادی میرے بندے, انی, ان کا مطلب ہوتا ہے کے متعلق, اور ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے, انی ان پلس چھوٹی یہ ساتھ لگی ہے, میرے متعلق پوچھے. فا انی بے شک میں ہوں قریب, میں ان کے قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ أَجَابَ يُجِيبُ, اردو میں کہتے ہیں جواب دینا, أُجِيبُ میں جواب دیتا ہوں, يُجِيبُ وہ جواب دیتا ہے, تُجِيبُ تم جواب دیتے ہو, تو یہ کیا ہے کلمہ جی, أُجِيبُ میں جواب دیتا ہوں, دعوتا دعوی, اردو کے کلمہ دعوت دینا, دعوت داعی دعوت دینے والے کی, پکارنے والے کی, آواز دینے والے کی آواز کا میں جواب دیتا ہوں, داعی پکارنے والا. اذا لیکن دعانی یہ کلمہ جو ہے یہ ہے تو ماضی, لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ کس میں ہوگا, مضارے میں ہوگا. اور یہ کلمہ دعا اس نے پکارا, دعا کیا ترجمہ کریں گے جی, نی, یہ کلمہ نون کے نیچے زیر لگا کر اس نے چونکہ چھوٹی یہ کے معنی خود بخود دے دیے ہیں, پوری آواز نکلی نی, چھوٹی یہ کے معنی خود دے دیے زیر نے, تو یہ جو متکلم کی علامت ہوتا ہے, دعانی مجھے پکار. اے نبی میرے بندے, اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, ہاں, اجیب دعوت دائی اذا دعانی, اور جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, فا کا مطلب پس, لام یقیناً کے لیے, یہ سین تے یہ تو طلب کرنے کے لیے, باقی عجابا یجیبو وہی کلمہ رہ گیا, واو والی فاخر پہ جمع کی علامت ہے. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, لام کے لیے اور یا متکلم کی علامت, پس وہ پھر میری بات کا جواب دیں, میری بات پر لبیک کہیں, میری بات کا جواب دیں, جو میں کہتا ہوں پھر وہ کریں. وَلَيُؤْمِنُوا بھی, واو کے معنی اور, لام یقیناً کے لیے, یقیناً انہیں چاہیے, یومنو کہ وہ ایمان لائیں, بھی مجھ پر, پھر مجھ پر ایمان لیں, لعلہم یرشدون, لعلہم تاکہ وہ, یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا لیں. یہاں پچھلی آیہ کریمہ میں 185 کے اندر جو میں نے آخری گفتگو کی تھی, اسی آیت کے حوالے سے تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شاہد منکم شہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی. جب بندے مجھ سے پوچھیں کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنا ہے, یہ اللہ صبح روزہ رکھا تھا جس چیز سے رکھا تھا, تم نے کہا کہ اس روزہ رکھنے سے, سحری کرنے سے تمہیں بڑا اجر ملے گا, میں تم سے خوش ہو جاؤں گا, ابھی اذان کیا ہوئی، وقت کیا ہوا فجر کا کہ آپ نے اسے ہمارے اوپر حرام کر دیا؟ یا اللہ، سمجھ نہیں آتی کہ ابھی سجدے میں گئے ہیں، سبحان ربی العالی کہا ہے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہا ہے، تین دفعہ کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اجر ملے گا، اور تین دفعہ سے زائد چار دفعہ کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس قرآن حکیم کے اندر جو کچھ ہم نے ارشاد کر دیا ہے، اے میرے بندوں، میرے غلاموں، یہ میرا حکم ہے، میں شہنشاہ ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ تم وہ کرو، بس اپنی مرضی مت کرو۔ جب غلام اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو تب غلام بنتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی نہ چھوڑے اور کہے کروں گا تو میں اپنی مرضی، عقل کے گھوڑے دوڑا کر کہوں گا اگر یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے؟ بکری کے گوشت کی طرح ہی تو کتے کا گوشت ہے، تو کتا کیوں نہ کھاؤں؟ جب عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو کتے کھانے لگ جائے گا۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بتا دی ہے، کتاب اللہ کو پڑھو گے ایک ایک چیز مل جائے گی، اور کچھ چیزیں اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہیں مل رہی تو کتاب اللہ کے اس حکم کے تحت کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وہ من یعصی رسولا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، فقد عصا اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو تمہارے اندر ایک ہم نے رسول بھیجا تھا، اس کے اوپر بھی ہم وہی کرتے تھے کہ وہ جو بات کہتا تھا وہ اپنے پاس سے نہیں کہتا تھا، وہ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وحی ہوتی تھی جو ان پہ نازل ہوتی۔ پھر کسی بھی معاملے کے اندر اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، مجھ سے پوچھنا، اور میں نے دو سورس تمہیں بتا دی ہیں، ایک میری کتاب ہے جو اس رمضان میں نازل ہوئی ہے، یہ فرق کر دیتی ہے حق اور باطل میں، فرقان ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، ہدایت تو تم نے لینی ہے، وہ تو یہی سے لے۔ ابھی روزہ رکھا ہے، مریض ہو گیا بندہ، اسے کہا جائے کہ اب تم روزہ نہ رکھو، یا اللہ یہ کیا، روزے کا جب فرض کر دیا تو اس کو کیوں چھوڑ دی؟ کہا یہ ہم کہتے ہیں اس لیے اس کی چھوٹ۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے، جو بیمار ہے اس کو ہم نے اجازت دے دی، اتنا ہی اجر اسے ملنا ہے جتنا کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو۔ یہ مزید بیمار ہو گیا ہے، یہ لیٹ کر ہی پڑھ رہا ہے، اتنا ہی اجر ہے جتنا، کیوں اللہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں یہ لیٹ کر پڑھ رہا ہے؟ کہ وہ میرے حکم کی اطاعت کر رہا، اس لیے اس کو پورا اجر۔ یہ مزید بیمار ہو گیا صرف اشارے کرتا ہے، یہ مزید بیمار ہو گیا اشارے بھی نہیں کر سکتا لیکن ابھی ہوش میں ہے تو میرے آگے ذہن کے اندر ہی سجدہ کر دیتا ہے، اجر میں کوئی کمی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے اجازت دی۔ یہ رخصتیں بھی اللہ کی طرف سے اور عظمت کے رستے بھی اللہ کی طرف سے، کوئی کسی کو کم کر نہ جانے، یہ رستے ہم نے بنائے ہیں، کسی نے خود بنائے ہیں وہ غلط ہے۔ زندگی کے بارے میں ایک ایک گوشہ، نکاح کیا ہے، بیوی حلال ہو گئی، رات حلال تھی صبح حرام کر دی گئی، یا اللہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تم غلام ہو، ہم تمہارے مالک ہیں۔ یہ بات مالک جب ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر یہ کہ میری ساری داد رسی، میرے سارے معاملات کو کون سلجھائے گا، میرے لیے تدبیریں کون کرے گا، یہ مالک کا کام ہوتا، تو پھر مالک کی طرف رجوع کروایا گیا، اور پھر کہا کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو انہیں کہہ دو اے میرے، اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، نہ میں کسی کے واسطے اور راستے سے سنتا ہوں، میں ڈائریکٹ ان کی بات کو سنتا ہوں، وہ منہ سے بول کر جو کلمہ بھی کہتے ہیں میری قدرت میں ہے کہ میں اس کو سنتا ہوں، وہ چھپ کر کہیں میں اس کو بھی سنتا ہوں، وہ علل اعلان کہیں تو میں اس کو بھی سنتا ہوں، حتیٰ کہ وہ منہ سے کوئی کلمہ نہ کہیں دل میں سوچے میں علیم بذات صدور ہوں، میں اس آواز کو بھی سنتا ہوں۔ پتھر کے اندر وہ جو سوراخ تھا جو اس کے اندر رہ گیا بند بھی ہو گیا, وہ جو کیڑا اندر رہ گیا ہے اس کو جب تک زندگی ہے اس کو رزق پہنچانا, اور اس کی یہ سننا کہ اللہ مجھے عطا کر تو اسے میں وہاں پہ پہنچاتا ہوں, اس کی بات کو سنتا ہوں. مالک کے بارے میں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ وہ سنتا ہے, اور پھر وہ سنتا ہی نہیں, دلوں کے رازوں کو ہی نہیں جانتا, ضروری بھی نہیں ہے کہ منہ سے بول کر کہا جائے کہ اللہ مجھے یہ دے دے, مجھ سے زیادہ میری ضرورتوں کو میرا مالک اگر نہیں جانتا تو میں اسے مالک ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کمپنی میں کمپنی کا مالک اپنے ملازم کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے اس کی کمپنی چلے گی؟ یہ تو ایک عام مینیجر کو پتا ہے جو منتظم اعلیٰ ہے ساری کائنات کا, کیا اس کو اس بات کا نہیں پتا؟ اس کی تو قدرت یہ ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں میں اٹھنے والے وہ خیالات جو دنیا بھر سے چھپا لیے گئے اس کے سامنے بالکل اسی طرح ہیں جس طرح کسی نے علن اعلان کوئی بات کہہ دی. پھر جس کو پکارنا ہے دل میں یہ پہلے جذبہ اگر نہیں ہے, یہ مالک صرف یہ نہیں کہ کان اس کے مضبوط ہیں اور یہ سن لیتا ہے, اتنی بات نہیں کہ اس کی یہ صفت ہے, بلکہ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کا کہنا ضرور مان لیتا ہے, اس کی دعا کو ضرور سن لیتا ہے. اور محمد رسول اللہ کی وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرو. سائل کو دھتکار دینا سائل کو واپس کر دینا یہ غنی کی شان کے خلاف ہوتا, وہ چونکہ سب سے بڑا غنی ہے اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اس سے مانگے اور وہ اس کو نہ دے. روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان مراد میری انسان کی ضروریات زندگی ساری کی ساری, جس نے زندگی بنائی ہے اس کی ضروریات بھی وہ دے گا تو کوئی دوسرا دے گا؟ تو پھر اس کے لیے پکارنا بھی کس کو چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, تم سمجھ تو اللہ بڑی دور ہے, اور یہ سنا ہوگا آپ نے پنجابی میں, اے جہان مٹھا اگلا جہان کنے ڈٹھا. یہ بات, یہ جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ نہ اللہ کی قوت کا یقین ہے نہ اللہ ہی کا یقین. نو نقد تیرہ ادار کہہ کر کہ اگر رشوت کے ذریعے دو نمبر کام کے ذریعے مال آتا ہے تو کون دعا کرے اور پھر دعا کا انتظار کرے؟ بلکہ لوگوں نے تو مذاق بھی اڑایا کہ دنیا میں اگر حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے کسی نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا تو اس کو کہا کہ وہ جنت میں اس کو حوریں عطا کی جائیں گی, تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ سو برس کی یہ پرانی حوریں ہم لے کر کیا کریں گے, وہ تو بوڑھیاں ہوں گی. یہ اللہ کا مذاق اڑانا تھا, دراصل اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑانا تھا. یہ اللہ پہ بد اعتمادی, اللہ تو نہیں دیتا, اللہ نے تو جو رزق دیا ہے وہ تو تھوڑا سا ہے اور میرے بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, اللہ کو نہیں پتا, میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں ہے تو اس لیے میں اب کوئی دوسرا رستہ اختیار کروں. تو کوئی اپنے کاروبار میں دو نمبر چیز شامل کر دے, ملاوٹ کر دے, یا وہ جس عہدے پر بیٹھا ہے وہاں پہ مراد دوسروں کو دے کر غلط طریقے سے اس کی رشوت لے کر غلط کام کرنا شروع کر دے, تو یہ دراصل اللہ کے بارے میں اس کا اعتماد یہ ہو گیا کہ اللہ نہ میری سنتا ہے نہ میری بگڑی بناتا ہے, میں نے تو اس کے ذریعے ہی تو بنانی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ ذرا ٹھہر کے ہم دیکھیں کہ کیا کہا ہے اللہ, کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے, اور یہ جملہ بھی آپ اور میں اکثر کہتے ہیں، ہمیں اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے، بلکہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں ہمیں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے. نہیں لوگو، نہیں، ہماری حیثیت، ہماری طاقت اور ہمارے حوصلے اور ہماری جرأتیں اس کے مقابلے میں ایک حقیر کیڑے سے بھی کم. ہم اس کائنات کے اندر کئی نوری سالوں کے اوپر، کئی نوری سال، نوری سال سے مراد جانتے کیا ہے؟ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ چلتی ہے. یہ نور جو چلتا ہے 186,000 میل فی سیکنڈ کے، ایک سال تک یہ نور چلتا رہے اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں. اتنے بڑے فاصلوں کے اوپر ایک ایک گلیکسی ہے، اور ابھی چند گلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں، ابھی بے شمار گلیکسیز ایسی اور کہکشائیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا. جتنے ایسی گلیکسیز کا ہمیں پتہ چلا ہے جن کی روشنی ہم تک کئی نوری سالوں میں پہنچتی ہے، اس کائنات کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی کے اندر چھوٹی سی ایک زمین ہے، اور زمین کے اندر بے شمار چیزوں کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا انسان، جو اللہ اس ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. اے بندے، تیرا نہیں چلائے گا، کیوں بے اعتمادی؟ پھر کوئی تو پرایا ہے، تجھے تو وہ اپنا بندہ کہتا ہے، اپنا غلام کہتا ہے، عبادی پیار تجھے کرتا ہے، میرے بندے، وہ تو تجھے پیار کرتا ہے. اس نے بڑی بڑی عالی شان چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس نے بڑی بڑی قوتیں دوسروں کو دی ہیں، لیکن کہتا ہے انسان تو میرا خلیفہ ہے. خلیفہ کو ہی اپنے شہنشاہ پہ اعتماد نہ ہو، غلام کو ہی اپنے مالک پہ اعتماد نہ ہو. وہ اپنے روٹی کپڑے اور مکان کے خاطر کسی اور کے در پر چلا جائے، یا اپنے مالک کی مرضی منشا کے خلاف کام کرنے لگ جائے. اس نے مالک مان لیا، کس کو پکارتا ہے؟ یا بھائی مانیے تیرا ہی آسرا ہے، یہ باقاعدہ جملہ لوگ کہتے ہیں. یا بھائی مانیے تیرا آسرا ہے، اور مومن کہتے ہیں اللہ تیرا آسرا. فرق نظر آیا جی؟ یہ فرقان پیدا کون کرے گا؟ قرآن جو اس ماہ میں نازل ہوا. میری ایک ایک ضرورت، اولاد میری ضرورت ہے، میری خواہش ہے کہ اولاد ہو. اولاد نہیں ہوئی تو کس سے مانگنا ہے؟ جی وہ کچھ خاموش جو ہیں وہ سمجھے ہیں شاید بابا جی سے، جو کچھ لوگ خاموش ہیں میری بات کا جواب نہیں دے رہے، تو میں کہہ یہ سمجھوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی سے. اگر شہر کے لوگ ذلیل کر دیں، کوئی وقت نہ دیں، عزت پامال کرنے پہ تل جائیں، میری اور آپ کی عزتوں کا محافظ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت چھین لیتا ہوں. یہ تو سارا اسی کے قبضے میں. اگر کوئی کہے کہ جناب میں بڑا سمجھدار ہوں، میں انتہائی محتاط زندگی گزارتا ہوں، میں نہ منہ سے غلط جملہ کہتا ہوں نہ غلط عمل کرتا ہوں، بیٹا وہ پیچھے بتائیں گے، بیٹا اندر ہے کمرے میں، گھر میں بیٹھ جائیں گے. میرے اوپر تو کوئی کیچڑ اچھال ہی نہیں سکتا. تو لوگوں میں پوچھتا ہوں، امی عائشہ سے بھی زیادہ محتاط زندگی گزارو گے؟ الزام تو ادھر بھی لگ گیا تھا, کیچڑ تو ادھر بھی اچھل گیا تھا, یہ تو امتحانات ہیں اس کے. اور انسان سمجھتا کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے اپنی عزت کماتا ہوں. یہ تمہیں جو عزت ملی ہے کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ عزت اللہ کی دین ہے, تمہاری کمائی نہیں ہے. تم نے تو صرف اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے کر اللہ کا پیار لے لیا ہے, اللہ نے تمہاری بات کا جواب دیا اور تمہیں عزت عطا کر دی. ورنہ عزت نہیں تمہارے بس میں نہیں ہے, یہ ہمارے بس میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں عزت دے سکتا, اور اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل بھی نہیں کر سکتا. تو کسی چودھری, کسی وڈیرے اور کسی خاقان سے ڈر جائیں, محلے کے تھانے دار سے ڈر جائیں, محلے کے کسی بدماش اور گنڈے سے ڈر جائیں کہ کہیں ذلیل نہ کر دے, تو اللہ پہ عدم اعتماد. یہ شریعت اللہ کے شیروں کے لیے اتری ہے, بزدلوں کے لیے نہیں اتری. سید مودودی کا فرمان بڑا مضبوط, جب انسان بزدلی دکھاتا ہے چودھری وڈیروں کا کانوں امیجیٹ باس کے سامنے تھر تھر کانپتا ہے, وہ بے وقار ہے. اور جو راتوں کو اٹھ کے رب مالک کے سامنے تھر تھر کانپتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے میں پوری دنیا میں تمہیں عزت دے دوں گا, جو اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جا کے رگڑتا ہے, کہتا ہے پوری دنیا میں اپنے سر کو فخر سے اٹھا کر چل سکو گے, جو اپنی غلامیوں کا اس کے سامنے اعلان کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے دنیا کی حکمرانیت تمہارے لیے, میں تمہیں عزت دوں گا. اقتدار کون دیتا ہے؟ اقتدار لینا ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ جی, جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, عزت دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, بیٹیاں دیتا ہے, عزت, وقار, گھر, مکان, ہر چیز دیتا ہے, خواہشات ساری پوری کرتا ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ جی, انسان اللہ کی صفت مانتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ کی بھی صفت ہے اور یہ کسی اور کی بھی صفت ہے, کسی اور کی بھی صفت ہے, اللہ کی بھی یہی صفت ہے, کسی اور کی بھی یہی صفت ہے, تو صفت کا اشتراک کر دیا خالق کے ساتھ. محمد رسول اللہ نے کہا اس کا نام شرک ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کرے گا, اس کو معاف نہیں کرے گا. تم پوری دنیا اتنے گناہ کر کے آ جاؤ کہ زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ اس سے پر ہو جائے, اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا اگر تم نے شرک نہ کیا. ہمیں بیٹے کی خواہش ہو, ہمیں بیٹی کی خواہش ہو, ہمیں اولاد کی خواہش ہو, ہمیں عزت کی خواہش ہو, ہمیں دولت کی خواہش ہو, ہمیں مکان کی خواہش ہو, ہمیں اقتدار کی خواہش ہو, ہماری چھوٹی خواہشیں ہوں, ہماری بڑی خواہشیں ہوں, ان کو پورا کون کرے گا؟ اور اگر کوئی یہ سمجھے, میں کسی کی بات نہیں کرتا, میرے تو سامنے جو قرآن سیکھنے آئے ہیں مجھے تو ان کو ٹھیک کرنا ہے, میرا اولی ہدف تو وہ لوگ ہیں, تو میں پوچھتا ہوں اپنے دل سے ذرا پوچھ کے بتاؤ کہ اگر اقتدار اللہ دیتا ہے تو تمہارے دل کے کسی نہاں خانے کے اندر یہ موجود تو نہیں کہ امریکہ جسے چاہتا ہے پاکستان میں اقتدار دیتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے؟ کہ امریکہ کی یہ قوت کو تو نہیں مان بیٹھے؟ تمہاری نفسیات کے حوالے سے امریکہ کے تھنک ٹینکس نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اقتدار امریکہ دیتا ہے, ان کے ایمان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے, تو اس موقع پہ انہوں نے ایسا کیا کہ پہلی دفعہ بھی جب بی بی 86 میں تشریف لائی تھی تو یہ بات صرف پاکستانی عوام کو باور کروانے کے لیے کہ امریکہ اس کی پشت پر ہے. امریکہ میں کانگریس کے اجلاس میں بی بی بے نظیر کو بلایا گیا. مجھے یاد ہے سرخ رنگ کا اس نے غرارہ پہنا تھا. یہ جو آج دوپٹہ آگے لیتی ہیں یہ بھی ایک کمپنی نے بنا کر دیا تھا. وہ دوپٹہ اور ہاتھ میں تسبیح والا جو تھا یہ باقاعدہ روپ دھار کے جب اندر گئی 17 منٹ تک ڈسٹ بجا کر جب اس کی پذیرائی کی گئی اور اس کو استقبال کیا گیا تو دراصل پاکستانی عوام کو بار بار ٹی وی پہ دکھا کر اور اس کو خبروں میں دے کر یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی پشت پر ہے. اور پاکستانی عوام چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جس کی پشت پر ہو اقتدار تو اس کو ملنا ہی ہے, ہم اپنا ووٹ ضائع کیوں کریں, ہم بھی اسی کو دے دیتے ہیں. اور اسی طرح ہوا کہ بی بی بے نظیر نے 2 ماہ کے بعد ریکارڈ ووٹ حاصل کر لی. یہ میری اور آپ کی نفسیات کا انہیں پتا ہے. اور اس دفعہ بھی آپ کو پتا کہ آتے ہوئے اس نے ایسے بیان دیے, اسے پتا تھا کہ پاکستانی عوام ان بیانات کو پسند نہیں کرتی, یہ اسے پتا تھا. کوئی پاکستانی چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی لیڈر یہ بات کہے کہ ہم امریکہ کو رسائی دیں گے ڈاکٹر قدیر عبد القدیر کے حوالے سے, کہ عبد القدیر کو ان کے حوالے کر دیں گے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی بندہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اس نے صرف یہ باور کروانے کی کوشش کی میں آخری حد تک امریکہ کے ساتھ ہوں اور امریکہ اس کے ساتھ ہے تاکہ پاکستانی عوام ووٹ دے. نہیں جی, وہ اپنے ووٹ کے لیے, اور آپ کو اس بارے میں جانتی ہے کہ جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ امریکہ اس کی پشت پر ہے تو اس نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے, تو پاکستانی عوام اس کو ووٹ کرتے ہی کرتے. یہ ہے وہ نفسیات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ اسی نفسیات سے نکالنا چاہتا. ادھر کرسی آجی, ادھر آجی. کچھ لوگ تو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ اللہ کے مقابلے پر اپنی ذات کو لے کر آئے. کوئی اپنی ذہانتوں فطانتوں اپنی مہارتوں کو سمجھتے ہیں کس کی وجہ سے میرا رزق چل رہا ہے. حالاں رازق اپنا رزق سوچ کر دیتا ہے, جس کو کتنا دینا ہے یہ اس نے پہلے سے لکھ رکھا, نہ اس میں اضافہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس میں کمی کوئی کر سکتا ہے. ہاں, نیک اعمال جب کرتا ہے انسان ایک اضافہ ضرور ہوتا ہے جس کو برکت کہتے ہیں. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ اس ماہ 40,000 روپے آپ کو ملنا ہے تو وہ 40 ہی ملے گا. برکت یہ ہے کہ اس 40,000 کے اندر آپ نے علاج بھی کرنا ہے, وہ بیماری نہیں کرے گا, تنہا بڑھ گئی, بچے کو ٹیوشنوں پہ بھیجنا ہے بچہ ہی لائک کر دے گا, ٹیوشن پہ جانے کی ضرورت نہیں, پیسے بچ گئے, تنہا بڑھ گئی. اس کا نام برکت ہے. وہ کہتا مجھے پکارو, اس لیے اذا سألک عبادی انی فانی قریب. یہ جو میں مادی چیزوں کے اوپر اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں ان کی حیثیت بڑی چھوٹی ہے. ٹکے پیسے, آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے, کھربوں روپیہ ہے, کھربوں 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 روپیہ ہے اور بہت عالیشان محل میں رہتا ہے اور ایک کے پاس گھر بھی نہیں ہے, زندگی تو اس کی بھی گزر رہی ہے, زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے, سانس یہ بھی پورے کرے گا, سانس وہ بھی پورے کرے گا, نہ وہ انعام میں بیٹھا ہے نہ یہ عذاب میں بیٹھا ہے, یہ دونوں امتحان گاہ میں بیٹھے. وہ امتحان گاہ سے پاس ہونے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑے انعام مادی بھی رکھے ہیں اور غیر مادی بھی رکھے ہیں. یہ جو اللہ نے انعام مادی اور غیر مادی رکھے ہیں پاس ہونے والے لوگوں کے لیے, دنیا بھر کی دولت کو ایک طرف کر لیا جائے اور اس کی شاباش صرف مل جائے, اس کے مقابلے پہ کوئی چیز ہے؟ اللہ کہہ دے ویل ڈن، رمضان خوب گزارا تم نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کے بارے میں یہ کہہ دے. اس کے مقابلے پہ دنیا بھر کی کوئی خوشیاں حیثیت رکھتی ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کس طرح گزارنی ہے؟ اس نے اس کے لیے اس شہر کے اندر، اس مہینے کے اندر یہ قرآن حکیم دیا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ نے یہ کتاب دی ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ زندگی دینے والے نے زندگی دے دی، اگر وہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتاتا تو انسان بھٹک جاتا. اگر اسے نہ پتا ہوتا یہ تیری ماں ہے یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ تیری بہن ہے یہ تیرے لیے حرام ہے، اگر اللہ کوئی بتانے والا نہ ہوتا تو یہ تمیز کر لیتا. یہ تیری زندگی گزارنے کا جو ضرورت تھی تیری، یہ تیری ماں ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ تیرا باپ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ تیری اولاد ہے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ تیری بیوی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ تیرا شوہر ہے اس کے سامنے تیرے کیا رویے ہونے چاہیے. اگر وہ نہ بتاتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی یا نہ ہوتی. جس طرح کے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہٹ کر جنہوں نے اپنے گھر گزار چلائے ہیں، کیا ان کے گھروں میں آگ نہیں لگی ہوئی؟ کیا خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے شاکی نہیں ہے؟ کیا بھائی بھائی سے لڑ نہیں رہا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہو گئے؟ ایک مرلہ نہیں، ایک مرلہ تو بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. اس بات پہ بھی لڑتے ہیں کہ تم نے یہ اینٹ اس طرح رکھی ہے، اس میں میرا حصہ زیادہ جاتا ہے، ان کو یوں رکھو تاکہ کم جائے، 4.5 انچ 9 انچ کی بجائے. اس پہ بھی لڑتے ہیں اور بندہ مار دیتے. انسان تو بڑا وحشی. یہ تو صرف یہ کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندو مجھے مان لو کہ تمہاری یہ ضرورتیں بھی اور تمہاری روحانی ضرورتیں بھی میں ہی پوری کرتا ہوں، مجھ سے مانگو. تو زندگی گزارنے کا طریقہ پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ جی تو کانونٹ سکولوں میں بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ عیسائیوں کے طریقے سیکھ کر آئیں، یہ اللہ سے مانگنے کے لیے. یہ کس سے سیکھنا تھا؟ یہ اللہ کے طریقے. چلو آپ کی مجبوری کانونٹ سکولوں میں بھیجنا پڑ گیا، ضرورت ہے، آپ نے بھیج دیا، کیا آپ نے خود بچے کو قرآن حکیم پڑھا کر اللہ اور محمد رسول اللہ کی باتیں سکھا کر زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سکھانے کی تربیت کی جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی تھی؟ انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وہ کہتا مجھے پکارو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. تو زندگی کے ہر ہر گوشے میں اور ہر ہر زاویے کے حوالے سے کسے پکارنا چاہیے؟ فلیستجیب لی ولیؤمنو بی. بڑی زبردست بات کہی ہے، کہا کہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور اگر میرے علاوہ کسی اور سے جا کے پوچھتے ہیں. اپنے تعلیم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی میکاولیس کے پاس جاتا ہے، اپنے درجات بنانے کے لیے، اپنی کلاسیفیکیشن جو ایجوکیشن میں اس کے لیے اگر کوئی روسو کے حضور جاتا ہے، اس سے پوچھ کر آتا ہے کہ بتائیے کہ ہمیں کیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے، تو اس نے اللہ کے نظام تعلیم کے اوپر کوئی ایمان لایا ہے؟ اللہ نے انکار کیا تھا میرے اوپر ایمان لاؤ. ایمان کا فطری تقاضا ہے تو پھر جو وہ اللہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، اس کو مانو، ورنہ یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیوں میروں بھی بھائی قرآن حکیم آ گیا، اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر ایمان ہوگا تو کریں گے نا. نہیں، ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے. اگر نہیں تم زبان سے صرف مانتے ہو کہ اللہ ہے، کتاب اللہ بڑی اچھی چیز ہے اور حضور نے ساری باتیں اچھے کی ہی ہیں، سارے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اللہ نے بھی غلط کہا ہے، رسول نے بھی غلط کہا ہے، ہمارے فائدے کی بات نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں بات تو اللہ ہی کی ٹھیک ہے، رسول ہی کی ٹھیک ہے، لیکن مجبوری، آخر دنیا بھی تو رکھ لو گے. یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، بلکہ آپ کا ہے، میرا اور آپ کا اپنا جملہ ہے. بھئی اللہ کے بندے، تو نے ہاؤس بلڈنگ فنانس سے سود پہ پیسے لیے کیوں؟
تجھے سود پہ پیسے لینے سے اللہ نے منع نہیں کیا, تو اللہ کا بندہ نہیں ہے. اور جی اللہ کا بندہ ہوں, نمازیں پوری پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہوں, لیکن اللہ نے ابھی پیسے نہیں دیے تو میں نے بچوں کا سر کے اوپر ایک سایہ دینے کے لیے مجبوری کی وجہ سے لے لیا ہے تاکہ مکان بنا کے دے. اللہ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. تو نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر کے اپنے بچے کو شیلٹر دیا. کیا شیلٹر میرا اللہ نہیں دیتا؟ وہ نہیں دے سکتا تھا؟ یاد رہے کہ جس لمحے چاہے تم حرام مال کا کما کر یا حلال مال کما کر, اگر وہ شیلٹر دیا, یہ شیلٹر دینے کا موقع تھا, اللہ نے تمہیں اس وقت لمحے دینا تھا, تم نے بےمانی کر کے اپنے آپ کو کھوٹا کر لیا, فیل ہو گیا. یہ اللہ ہی نے لکھا تھا کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ پر تجھے تیرا گھر مل جائے گا, تم نے حرام طریقے سے لیا. تجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تم نے غیروں کو پھر سوچنا شروع کر دیا کہ بابا جی دے دیں گے. جتنے لمحے, جتنے منٹ, جتنے سیکنڈ پہ اس بچے نے دنیا میں وجود پانا ہے, دنیا میں آنا ہے, یہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ تو آ کے رہنا شیطان نے بہکایا اور تو اس کے ہتھے چڑھ گیا اور تو نے اس کے مطابق کر دیا. تیرا منہ کالا ہو گیا, تو نے اپنا منہ کالا کیا ہے. قیامت کے روز یوم تسود الوجوہ, تیرے چہرے کو کالا کر کے اٹھایا جائے گا. انہوں نے نہیں مانا اپنے اللہ کو. مایوس کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تو تھی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ وہ جو مجبوری ہے, مجبوری کا معنی بھی اللہ نے سمجھا دیے محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے. میرے رسول نے فرمایا کہ مجبوری یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو اور حلال مال میں سے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچے, حتیٰ کہ زوف کی وجہ سے موت کے سایوں سے منڈلاتے ہوئے نظر آئیں, میں پھر سے جملہ کہتا ہوں, حتیٰ کہ زوف کی وجہ سے موت کے سایوں سے منڈلاتے ہوئے نظر آنے لگ جائیں, تو حرام مال میں سے اتنا کھانا جائز ہے کہ اس کی زندگی بچنے کا امکان پیدا ہو جائے, پیٹ بھر کر نہ کھائے. تم تجوریاں بھرنے کی بات کرتے ہو, فریجیں بھرنے کی بات کرتے ہو, یہ تمہارے لیے جائز نہ تھا. یہ اگر دعا تم کہتے ہو نہیں سنے گی, دعا اس نے سن لی ہے, وہ جواب بھی دے چکا ہے. ممکن ہے کہ جو تم نے مانگا ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو, اس لیے اللہ نے منع دیا. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی دے دیں, آج جی چاہتا ہے مچھلی کھاؤں. یہ جو میرا بھائی ہے, آج ان کے گھر بڑی مچھلی آئی تھی, بڑی خوشبوئیں اٹھی ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی مچھلی کھاؤں. آپ نے بڑی دعائیں مانگی, کوئی نہ ملی. یقین کر لیجئے کہ میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی, فائدہ مند ہوتی تو میرا اللہ ضرور دے دیتا, کیونکہ تم نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جو مچھلی کھاتے ہیں تو طاقتور ہو جاتے ہیں, دوسرا کھاتا ہے اس کو الرجی ہو جاتی, اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ تمہیں نہیں پتا, میرے اللہ کو پتا کہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی مکھن کھاتا ہے, گوشت کھاتا ہے, بیف کھاتا ہے, مٹن کھاتا ہے, بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. دوسرا کھاتا ہے, اس کے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں, وہ دل کا مریض ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اور تو نے اپنے پیارے اللہ سے مانگا تھا, تیرے پیارے اللہ کو پتا ہے یہ بچارہ بھولا سا ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. تو میں تو جانتا ہوں نا, میں نہیں اسے دوں گا. یہ اس کی دعا سنی گئی ہے, اللہ نے اس کا فائدہ کر دیا. اور اگر اتنی سی بات اگر ہم یقین کر لیں کہ اللہ جب چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتے ہیں, اس سے ہٹ کر دے دیتے تو ہمیں نقصان ہو جاتا. یقین کر لیجئے اگر اتنی سی بات آپ کو یقین آ رہے تو فرسٹریشن اور ڈپریشن جس دور کا سب سے بڑا مرض ہے کیا وہ لاحق ہوگا؟ اگلی جتنی برائیاں شروع ہوتی ہیں اسی فرسٹریشن اور ڈپریشن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی انسان، یہ روز آپ سنتے ہوں گے، اور اس دفعہ تو عید کے موقع پہ 5-6 واقعات تو میں نے بھی اخبار میں پڑھے ہیں کہ بچوں کو ان کے کپڑے اور ان کی جوتیاں نہ لے کر دے سکا اور خودکشی کر لی. یہ اللہ سے مایوس ہوا ہے، یہ اللہ سے مایوس ہوا ہے. تیرے بچوں کی جوتیوں کا اور تیرے بچوں کے کپڑوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اسے مایوس ہو گیا. وہ تو تجھے امتحان میں رکھا، اور غلام کا کام یہ عبادت کا لفظ اس لیے استعمال ہوا، غلام تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ تیرا کہنا مانو تو پہلے مجھے تنخواہ دے. یہ ملازم کہتا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے پہلے یہ دے تو پھر تیرا کہنا مانے. اللہ ان سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے کہ میری کون کون سی ضرورت ہے اور مجھے کون سی دے رہی ہے. وہ تو سنتا ہے اور دعا بھی دیتا. اذا سالك عبادی انی فانی قریب، میں دور نہیں ہوں، میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں. من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں. اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہماری کون سنتا ہے، یعنی اللہ پہ جتنا بڑا الزام، اللہ کہتا میں سنتا ہوں، کہتا ہماری کون سنتا، بابا جی کی سنے گا، میں تو بابا جی کو کہوں گا، بابا جی اپنے اللہ کو کہیں گے. اللہ کہتا میں سنتا ہوں. اللہ یہ بندہ دراصل اللہ کہتا اللہ میاں آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں سنتے، آپ بابا جی کی سنتے ہیں، میری نہیں سنتے. یہ دنیا دار جس طرح گندے حکمران ہوتے ہیں اس طرح اللہ کو بھی سمجھتا ہے، نعوذ باللہ. بزرگوں سے دعا کرانے کی ممانعت نہیں ہے، بزرگوں سے ضرور دعا کروائیے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ پسند فرماتے ہیں. دعا کرانا اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ ہماری کون سنتا ہے، ہماری تو اللہ نہیں سنتا، یہ تو بزرگوں کی ہی سنتا ہے، یہ اللہ پہ عدم اعتماد. قرآن حکیم کی اس آیت کا انکار ہے. دعا ضرور کروائیے لیکن یہ یقین کے ساتھ کہ میں مانگتا ہوں، میری ڈائریکٹ سنتا ہے، بزرگ کی بھی سنتا ہے. اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ دعا کریں، تو وہ رسول اللہ کی بھی سنتے تھے، ان کی بھی سنتے تھے. یہ بات نہیں، اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ میری نہیں سنتا، اس آیت کا انکار ہو جاتا. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عباس کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آپ تو چچا ہیں، بزرگ ہیں، پہلے رسول اللہ سے کہتے تھے، اب آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجیے. دعا کروانا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری بھی سنتا ہے. اگلا سوال اٹھاتے ہیں، جب میری بھی سنتا ہے پھر میں بزرگ سے کیوں کراؤں؟ یہ تیرے اندر کا غرور اور تکبر اب داخل ہوا. وہ تو بزرگوں کو احترام اور پروٹوکول میرے اللہ نے دلوایا تھا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں دور نہیں ہوں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. کیا کسی واسطے اور راستے سے مانگنا گناہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کو کہنا اپنے اللہ سے کہیے کہ میرے لیے یہ کر دیں، یہ دعا ہے. ایک بزرگ سے کہنا، ڈائریکٹ بزرگ سے مانگنا، یہ گناہ، اس کی اجازت نہیں. اور وہ اطاعت، مجھے چودھری وڈیرے پہ یہ یقین ہے کہ وہ میرا کام کر دے گا. اب دیکھیے، اب پاکستان میں جب سے 60 سالہ پاکستان، شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے कि हमारी बीबी बेनजीर आएगी तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी, नवाज शरीफ आएगा तो बिगड़ी बना देगा, फलाना आएगा तो बना देगा। ये इंसान बनाते हैं कि अल्लाह, इन दोनों में से किसी ने भी कभी कहा है कि मैं अल्लाह के कानून का निफाज करूंगा उसकी बरकत से तुम्हारे काम होंगे? कभी कहा है? तो किस तरह उसका साथ दे दिया? सोचो। और जो लोग कहते हैं कि हम तुमसे कोई वादा नहीं कर सकते, देना ना देना ये मेरे रब का दाता का काम होता है, दाता देगा, ये मेरे अल्लाह का काम है वो देगा, हम तो उसके रास्ते पे चलेंगे, वो राजी हुआ तो अता करेगा और राजी ना हुआ तो सजा भी देगा। वो पहले भी देता आया है आज भी देगा, वो पहले भी अता करता आया है आज भी अता करेगा। ये मोमिन का शान है, इसलिए लियुमिनु बिल्लाह अल्लाहुम यरशदू। अगर ये रवैया अख्तियार करोगे तो लोगों, फिर अल्लाह ने कहा है ताकि तुम रुश्त पा जाओ, ताकि तुम हदायत पा जाओ, उसके बगैर हदायत नहीं मिला करती। हदायत याफ्ता होना चाहते हो तो सिर्फ एक हस्ती पर ईमान पूरी तरह, उस पर एतमाद पूरी तरह। रात को जब आप नमाज पढ़ते हैं, ये रात की आखिरी नमाज, अल्लाह से आखिरी गुफ्तगू, अल्लाह से आखिरी राज़ो न्याज, वो वितर में करते हैं जी। क्या करते हैं नमाज के अंदर खड़े होकर पहला जुमला क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना, किससे मदद मांगते हैं? तुझसे मांगते, तेरे अलावा तो किसी से मांगते नहीं। तो सुबह उठकर किसी और से मदद मांगी जाए, नस्तग़फिरु का वनुमिनु बिका, किस पर ईमान लाते हैं? वनतवक्कलु अलैक, किस पर भरोसा है? और सुबह अपने कुव्वत बाजू पे, अपनी जहानतों पे, अपनी महारतों पे, अपने चौधरियों वडेरों और खाकानों पे। तो उस मुआदे को रोज तौर पर अल्लाह रात को जरूर करवाता है। और इस मुआदे के अंदर आप एक और जुमला भी कहते हैं, नख लाओ व नख रुको मैं आप जो रुक, नख लाओ क्या मतलब? अल्लाह हम उससे अलग हो जाते हैं, वह नख रुको और उसे तर्क कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, मैं आप जो रुक जो आपकी नाफरमानी करता है। ये रात को वादा करते हैं तो सुबह उठकर किससे दोस्तियां करते हैं? ये प्यार किससे बढ़ता है हमारा? नख लाओ व नख रुको मैं आप जो रुक, हम गुलाम है, हमारा काम इताअत करना है, जो नाफरमानी आपका करता है हमारा उससे कोई तल्लक नहीं। मालिक हमारा तल्लक तो तुझसे, जो तुझसे प्यार करे हमारा तल्लक उससे। ये रात को रोज अल्लाह आपकी जुबान से कहवाते हैं, सुबह उठकर रोज उसकी मुखालफत करते हैं। नख लाओ व नख रुको मैं आप जो रुक, हम उससे अलग हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अल्लाह जो आपकी नाफरमानियां करता। हम किसका साथ दे रहे हैं अमलन दुनिया में? नख लाओ खुद सुबह उठकर जब तुम शेव करते हो तो किसके हुक्म को तोड़ते हो? अपने आप को कभी छोड़ा? अलग हुए अपने आप से? तुम तो अपने जात के बुत के अंदर मरे हुए। आज तुमने रात प्लानिंग कर ली कि मैंने दो नंबर फलां काम करना है, लेकिन जब पढ़ लिया नकला हुआ नत्र को मैं अब जुर्ग, अपने आप को छोड़ा, तुमने दूसरों को क्या छोड़ना? इस दुआ का पहला इस्तेकाक तो तुम्हारी अपनी जात का था। और ये कह रहे थे कि मुंह से जुमले कह रहे थे कि उसको सुना भी रहे थे, वो तो डायरेक्ट सुन रहा था। वादा उससे कर रहे थे तुम, लेकिन ना उस पर ईमान है ना तवक्कल है। अल्लाह ये तमहिदी गुफ्तगू करके अगला जुमला इंशाअल्लाह फिर दोबारा रमजान ही के हवाले से अगला जुमला आ रहा है, उसको हम अगली दफा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام رفث. احل لکم, احل وہی ہے جسے اردو میں ہم کہتے ہیں حلال کر دیا. لکم تمہارے لیے, یہ لام تو کے لیے کیا آ گیا, کیونکہ لام تو دو طرح کا ہی ہوتا ہے, ایک کو لام تعلیل کہتے ہیں اور دوسرے کو لام لام کہتے ہیں. 186 تک پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی, آج آیت نمبر 187 پڑھیں گے. ایک لام تعلیل ہے اور دوسرا لام لازم. لام تعلیل کے معنی تو ہم نے پڑھے ہیں کے لیے, اور لام لازم کے معنی ہوتے ہیں یقین. تو سیاق و سباق میں ہم نے دیکھنا ہے اس کے کیا معنی. احل لکم, حلال کر دیا ہے تمہارے لیے. لیلتا, لیلہ رات کو کہتے ہیں, الصیام روزے کو کہتے ہیں. روزوں کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. یہ کی کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا جی؟ دو اسم ساتھ ساتھ ہیں, لیلہ بھی اسم ہے, سیام بھی اسم ہے. پہلے اسم کے ساتھ الف لام نہیں ہے اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہے, تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ کا کے کی کا اضافہ کریں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. الرفث کہتے ہیں, ذرا ڈکشنری سے نکال کے دیکھیے, را فا سا سے نکلے گا. یہ ویب ڈکشنریاں دے دیے اندر بھی, را فا سا کیا مانی ہے جی؟ ڈکشنری آپ کے پاس نہیں؟ خاوند کا بیوی کے پاس جانا بھی رفث کہلاتا ہے اور فحش گوئی کرنا بھی رفث کہلاتا ہے. یہاں عرف کہا گیا ہے تو اس سے مراد خاص کہا گیا, اور وہ ہے عورت کے پاس کسی شوہر کا جانا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. نساء عورتوں کو کہتے, نسائکم تمہاری عورتیں. اب اپنی بیویوں کے پاس روزوں کی راتوں کو جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. ہننا لباس لکم, ہننا وہ سب عورتیں ہیں, ہوا وہ ایک مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث, ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث. ہننا لباس لکم, لباس کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. لکم تمہارے لیے, وہ تمہارے لیے لباس ہے. وہ انتم, انتا تو ایک مذکر, انتی تو وہ ایک مؤنث, انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث, یا ایک مذکر اور ایک مؤنث, اور انتم تم سب مذکر, اور انتن تم سب مؤنث. یہاں انتم ہے اسے مراد ہو گیا تم سب مذکر, اور یہ بھی 1.5 میں سے اب بار بار آ رہا ہے. لباس, لباس ہو, لہن ان کے لیے. علم اللہ, تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ, علم فاعل, علم فائلہ اس نے فیل کیا, اور عالمہ اس نے جانا. عالم اللہ, اللہ نے یہ جان لیا ہے, اللہ کو پتا ہے. انکم, انا مجھے آواز ہی نہیں آئی تھی آپ کی. کم تم سب, بے شک تم سب ہو. کن تم, کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم. بے شک تم سب ہو. کن تم تختانون, بلکہ یہ دونوں کرسیاں جو اس سائڈ پہ لگی ہیں یہ ذرا تختانون, تو تم کے لیے آ گیا. بون جمع کی علامت آ گئی, اور خیانت کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. انکم کنتم تختانون انفسکم, انفس نفس کی جمع ہے, اور کم تم سب, تم اپنی جانوں سے خود ہی خیانت کرتے تھے. تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم, فتاب توبہ قبول فرما لی, علیکم تم پر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. وعفا عنکم, عفا وہی کلمہ جسے ہم کہتے ہیں معافی دینا, اور معافی دے دی. عنکم تم سے درگزر کر دیا تم سے. فالآن, فا کا مطلب پس, الان کا مطلب ہوتا ہے اب, یہ بھی 1.5 میں سے ہے, بار بار آئے گا. الان کا مطلب ہے کیا مطلب جی؟ الان اب. باشروہن, اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. وابتغوا, اور حاصل کر لو. ابتغاء چاہنا, اور چاہو حاصل کر لو. ما کتب اللہ, ما جو کتب لکھ دیا ہے اللہ, اللہ نے لکم تمہارے لیے, اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے پھر اس میں سے کھاؤ, وہ حاصل کر لو. وہ کلو, اور کھاؤ. کل کا مطلب کھانا, اکل حلال اکل حرام اردو میں بھی کہتے, اور فعل امر ہے کل, لیکن واو والے فاخر پہ لگا ہے جمع کی علامت. اس جمع کی علامت کے واو کی وجہ سے لام کے اوپر پیش آ گئی, ورنہ اس پہ جزم آنی چاہیے تھی. کلو, کھاؤ. واشربو, اور پیو. حتی, حتی یہاں تک کہ یتبینا, بیان ہو جانا اردو کا کلمہ. یتبین حتی کہ واضح ہو جائے, لکم تمہارے لیے, حتی کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے. الخیتو, خیت کہتے ہیں دھاری کو, خیات کہتے ہیں یہ درزی جو دھاگے کو چلاتا ہے, خیت دھاگے کو کہتے ہیں. الخیت الابید, سفید رنگ کی دھاری یا سفید رنگ کے دھاگے سے. من الخیت الاسودی, وہ جو کالے رنگ کا دھاگا جب اس میں وضاحت ہو جائے, واضح ہو جائے. من الفجری, فجر کے وقت, اس وقت تک تم کھاتے رہو. ثم اتموا, ثم اتموا تمام کر دو, مکمل کر دو. اردو ہی کا کلمہ ہے, واو الف جمع کی علامت. الصیام, اپنے روزے کو. الى اللیل, رات تک. ولا تباشروہن, و لا تباشرو, اور تم مباشرت نہ کرو. ہن ان سے, وہ انتم عاکفون, اور تم اعتکاف میں ہو. فی المساجد, مساجد میں جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو رات کی جو رخصت ہے اب وہ ختم ہو گئی. تلک حدود اللہ, تلک یہ جہاں ہم نے پڑھا تھا, ذالکا کا مطلب وہ, اور تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ سمونس. حدود اللہ, وہ سب اللہ کی حدود ہے, یہ اللہ کی حدیں. فلا تقربوها, اور خبردار ان کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ اللہ کی حدود ہے, اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا. کذالکا, اسی طرح. یبین اللہ, اللہ واضح فرما دیتے ہیں. آیات ہی, اپنی نشانیوں کو. لناسی, لوگوں کے لیے. اپنی آیات کو واضح کر دیتے ہیں لوگوں پر. لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی کی روش کو اپنا لیں. لعلہ بھی بار بار آنے والا کلمہ ہے.
احل لکم لیلۃ الصیام عرفات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کے دماغ میں یہ خود ہی بات آ گئی کہ روزے کے دنوں میں مردوں کو بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت تک کوئی آرڈر ایسا جاری نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، لیکن دینداری کا ایک رویہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر ہر اس چیز سے میں اعتراض کروں جو اللہ کے حکم میں مانے ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک سٹائل. انہوں نے احتیاط کے طور پر خود ہی آہستہ آہستہ یہ رویے کو اپنا لیا کہ راتوں کو بھی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اس کو بیوی کے پاس جانا گناہ سمجھتے تھے. جب ان کی یہ حالت ہوئی تو اللہ جل شان نے محمد رسول اللہ کو بتا دیا کہ محمد تیری قوم کتنی پھولی ہے، ہم نے تو منع ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر نافذ کر لیا یہ حکم. انہوں نے کہہ دو کہ رات کو تمہیں اجازت ہے، ہاں بتہ صبح نہیں جا سکتے. اس حوالے سے یہاں پر بڑی اہم بات سمجھائی جا رہی ہے. لوگوں، دینداری اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور کہو کہ میرا خیال کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر اس کو اتنی زور سے اپنا لو جو اللہ نے نہیں کہا، اس کو تم دین سمجھ کر کرنے لگ جاؤ. اس کو روکا ہے کہ ہم نے تو منع نہیں کیا تھا کہ رات کو تم بیوی کے پاس نہ جاؤ، تم نے ادھر ادھر سے متاثر ہو گئے، یہود و نصارا سے متاثر ہو گئے، ان کے روزے تو مسلسل چلتے تھے، ہم نے ان کو بھی نہیں ایسا کہا تھا، انہوں نے بھی اپنے اوپر تاریخ کیے تھے. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ازمائش میں ڈالنا چاہتا ہے پھر ہم اس کو ازمائش کے حوالے کر دیتے. اے محمد، تمہاری امت میں پہلی دفعہ کیسے سمجھاتے ہیں ایسی حرکتیں نہ کرے. دین بس اتنی سی بات کا نام ہوتا ہے کہ جو اللہ کہہ دیں، جو ان کے رسول کہہ دیں، اگر اس پہ عمل کر لو گے تو یہ پورا دین ہو جائے گا. آگے بڑھ کے کوئی کام کرنے لگو گے تو وہ دین نہیں رہے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ رکوع میں گئے، کہا سبحان ربی العظیم، تین دفعہ کہا، پانچ دفعہ کہا، سات دفعہ کہا، رسول اللہ نے کہا تاک عدد میں کہنا ہے. لیکن آپ نے تین دفعہ کہنے کے بعد کہا کہ اگر میں ایک دفعہ اور کہوں گا تو نیک کلمہ ہے، اچھا کلمہ ہے، حالت رکوع میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں، چوتھی دفعہ کہہ دیا تو جائز رہ گیا؟ رسول اللہ نے بتایا کہ نماز ہی نہیں. غلطی سے ہو گیا یہ اور بات ہے، ہم معاف کر دیں گے، لیکن تم اس کو دین بنا لو کہ نہیں، میرا خیال کرتا ہے کہ تین دفعہ کہنے سے تو یہ اجر ہے، چوتھی دفعہ کہوں گا تو یہ اجر بڑھ جائے گا. اس چیز کا نام دین نہیں ہوتا جو تمہاری عقلیں خود بنا لیتی ہیں. دین تو بس اتنی سی بات کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لا کر ہمیں دے دیتے. دین کے طور پہ تو اتنا ہی. ہم نے بھی جس طرح بنی اسرائیل نے یہ حرکتیں کی تھیں کہ خود ہی اپنے اوپر تاری کرنے شروع کر دینا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، نہیں، یہ ایسا رویہ مت اپناؤ. اور ہم نے بھی وہ کام جو ہماری مساجد میں روز ہوتے ہیں، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے احادیث کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، اللہ کے فضل سے جہاں تک مجھے توفیق ہوئی ہے میں نے ڈھونڈا ہے اس کو. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے اور لازمن تمہارے اوپر وہ گندی سی ٹوپی جو آپ نے مسجد میں رکھی ہوتی ہے جس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے وہ بھی سر پہ رکھا کرو. کہیں حکم ہے اس طرح کا؟ آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دے. لیکن ہم نے خود ہی اپنے اوپر ایک شدت اختیار کر لی. کہیں ان پر اس کا حکم نہیں ہے. دین سمجھ کر مت کرو, اپنی روایت سمجھ کر کرتے ہو گندے ہو تو پھر رسول اللہ کے ساتھ منسوب نہ کرو کہ یہ گندگی اور بود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلال چیز ہے پاکیزہ چیز ہے. یہ پیاس پاکیزہ ہے نا, حرام تو نہیں ہے. وہ بھی کہا ہے کہ یہ کھا کر ہماری مساجد میں نہ آنا کہ اس سے منہ سے بدبو اٹھتی ہے. مسجد میں کوئی بدبودار چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو مسجد میں وہ جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے پہنی, اس نے پہنی, اس نے کون سا تیل لگایا, اس نے کون سا تیل لگایا, وہ تیل اندر لگتا جاتا ہے پھر اندر کالی کالی ہو جاتی ہے, پھر بدبو اٹھتی ہے, پھر جراثیم پیدا ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے سر کا منتقل ہوتے ہیں. یہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ اور جو بندہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز نہ پڑھے ہم اسے گھٹیا درجے کا سمجھتے, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کوئی بڑا فخر والا سمجھتے. اور جب چاروں طرف سے کوئی ان کو دلیل نہیں ملتی کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانپتے تھے کہ نہیں ڈھانپتے تھے؟ تو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں پڑھنے کے لیے سر کو ڈھانپتے نہیں کبھی حدیث میں دیکھا. وہ تو اپنے اس علاقائی کلچر کی وجہ سے, ابھی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی. امامہ شریف تو اس زمانے میں بھی تھا, اور جو ایمان لائے تھے صحابہ ان کے سر پہ بھی امامے تھے, اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان عربوں کے سر پر بھی امامے تھے یا نہیں تھے؟ ابو جہل ابو لہب یہ کیا پہنتے تھے؟ سر ڈھانپنا تو ویسے ہی ہے, وہ تو تہذیب کا حصہ ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکے کہ بھیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی تھی, امامہ باندھا تھا, اس کے نیچے جس طرح کی آپ نے یہ ٹوپی پہنی ہے اسے تاکیہ عربی میں کہتے ہیں, یہ تاکیہ رکھی تھی کیونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا. میں ان کی محبت میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کا اپنا عشق ہے, اس طرح کیجیے انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن یہ تو دین تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کہ تو بھی ایسا کر ورنہ تو گھٹیا درجے کا مسلمان ہے. یہ ہم نے خود اپنے طور پہ بنا لی ہے بات. بے شمار چیزیں اسی طرح ہم نے اپنے اندر اڈاپٹ کر لی. دین کو دین رہنے دیں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی, میرا رب بھی راضی ہو جائے گا. اسی سوچ نے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے اگر کوئی عبادت کریں گے تو بڑا اجر ملے گا, تو لوگوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر تاریخ میں تو یہ بھی واقعات آتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو زیادہ راضی کرنے کے لیے اندھے کنویں کے اندر الٹے لٹک کر بھی لوگوں نے عبادتیں کی. کیسے؟ کیا رسول اللہ بھی کبھی ایسا کیا؟ حکم دیا, کتاب اللہ سے کوئی اشارہ ملا؟ یہ وہ ذہنیت ہے کہ خود ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایسا کہا ہے لہذا ایسا کریں گے. اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس منصب پر فائز ہو جاتے ہیں, جو دعوت و ارشاد کرتے ہیں, جب وہ اس بے احتیاطی کے اندر چلے جائیں کہ وہ اپنے طور پہ جو سمجھے ہیں اس کو لوگوں کو دین کے طور پر دینا چلے شروع کر دیں, حالانکہ شریعت اس کا نام نہیں تھا, دین اس کا نام نہیں تھا, دین تو جو اللہ نے بتا دیا اس کے رسول نے بتا دیا, یہ تو اس عالم دین کا اجتہاد تھا. اجتہاد کی دعوت نہیں دی جاتی, اجتہاد پہ عمل کیا جاتا. تم خود کرنا چاہو تو بسم اللہ دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے. تمہارا اجتہاد کہتا ہے رفع یدین کرنی چاہیے, اور دوسرے کا رفع یدین کے بارے میں کہ اجتہاد کہتا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنی چاہیے, تو تو دین یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو کہ تم رفائی دان بھی کرو یا تم رفائی دان نہ کرو. تم آمین بالجہر کہو, یہ دین نہیں ہے کہ کہو کہ آمین بالجہر نہیں کہنا. بیٹا اندر چلے گئے کمرے میں, گھر رات کو روکنے کے لیے یہاں پر اس مثال کو رکھا گیا ہے کہ اپنے رویوں کو درست کر لو. جب دین صرف اتنی بات کا نام ہے جو اللہ نے نازل کر دیا, جو محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے, اور جب ہم اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر کہتے ہیں, اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بات بنا کر کہتے ہیں کہ یہ دین ہے, تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے یا انہوں نے حق ادا نہیں کیا امانت کو پورا پہنچانے کا. اب ہم وہ کر رہے, کیا رسول اللہ نے پورا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ داڑھی کا سائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتایا ہے؟ میرے اللہ نے کوئی بتایا ہے؟ یہ ایک داڑھی کہاں سے, ایک بالش داڑھی کہاں سے آ گئی؟ کیوں ان چیزوں کو دین بناتے ہو؟ اور جس کی ماپنا شروع کر دیتے ہیں داڑھی کا سائز ماپا, تمہارے اشتہار سے وہ ایک ایم ایم نیچے ہو گئی, کم ہو گئی, لہذا یہ تو اس درجے کا انسان ہی نہیں, یہ تمہیں غرور تکبر میں مبتلا کر دیں گی چیزیں. اسلام کی ساری تعلیمات تو غرور اور تکبر کا کما کما کرتی ہیں. اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لائی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, بلکہ کوئی پردہ رہ بھی نہیں سکتا, بلکہ دونوں کا باہمی تعلق و اتصال بالکل غیر منفک ہے, کٹنے والا ہے ہی نہیں, ان کے درمیان کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ہم نے بنائی, ان کی ضرورتیں ہیں. تو اب دینداری کا نام دے کر خود ہی نہ رک جاؤ. ہاں ہم نے خود رکا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانا, لیکن تو اس رات تمہارے لیے حلال کر دی. اگر کوئی آدمی اس کا یہ رویہ ہو, اسے اس بات کا تو نہ پتا ہو, پتا نہیں اللہ نے کہا ہے یہ اس کام سے منع کیا ہے یا نہیں کیا, اس بات کا اسے یقین تو نہ ہو, لیکن ماحول کے اثرات میں اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے, اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے, اللہ ناپسند کرتے ہیں, اور اللہ نے حالاں اسے گناہ قرار نہ دیا ہو, پھر بھی آدمی جب چپکے چپکے چوری چوری وہ کام کر لیتا ہے جو اللہ کے ہاں دراصل گناہ نہیں تھا, یہ گناہ سمجھتا تھا پھر اس کو کر لیتا تھا, اللہ کے ہاں گناہ ہی لکھا جائے گا, اس لیے اس کو خیانت کہا ہے. امانت یہ تھی کہ اگر اللہ جل شانہ نے منع کیا, تم سمجھتے ہو کہ منع کیا, پھر کیوں بیویوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ راتوں کو اٹھ کے چپ کر کے چلے بھی جاتے تھے. تو اندر ہی اندر مجرمانہ ذہنیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی. اگر دین پر چلنا چاہتے ہو تو مجرمانہ ذہنیت کو مت بننے دو. جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ جرم ہے تو پھر بھی اس کو کرتا ہے, تو اس کے دماغ کے خلیے راضی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ مجرمانہ کام کر لے. ڈاکو چور جب اپنا کام کر لیتا ہے نا, اس کے خلیے چونکہ اس پر راضی ہو چکے ہیں تو اسے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی آپ میں سے کسی کو یہ حرکت کرنی پڑ جائے تو قدم قدم پہ مرتا ہے, اس لیے کہ دماغ کے خلیے اس کے لیے تیار ہی نہیں. ایک تو وہ بات کہ اللہ نے منع کیا ہو اس کو تو یقیناً آپ نہیں کریں گے, لیکن جس کو اللہ نے منع نہیں کیا پھر بھی چپکے چپکے کرتے ہو تو اس کا مطلب تمہاری ذہنیت مجرمانہ ہو گئی, اور مومن کی ذہنیت مجرمانہ نہیں ہوا کرتی. میں تحریر نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا خبیب بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اچھے نمبر لیے, تو اچھے نمبر لے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے, تو میرے منہ سے نکل گیا بیٹا جو مانگو وہ دوں گا. تو ابھی میں نے پورا جملہ نہیں کہا تھا تو دماغ میں بات آئی کہ غلط بات کہہ گئے ہو, تو اس کے جملے کو میں نے اخیر پہ جا کے یوں کہہ دیا جو قانون کی حد میں ہوگا, غیر قانونی نہ مانگ لینا. تو وہ ہنسا کہ میں نے تو موٹر سائیکل مانگا تھا. کہ بیٹا دیکھو اگر میں تمہیں آج موٹر سائیکل لے دوں, تمہارے پاس تو آئی ڈی کارڈ کی ابھی عمر بھی نہیں بنی, تمہارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ نہ ہوگا تو لائسنس نہ ہوگا, اگر لائسنس نہیں ہوگا تو تم موٹر سائیکل چلاؤ گے تو مجرمانہ ذہنیت پیدا ہوگی نا. اگر تم کہو گے میرا ابا چھڑا لے گا تو اور مجرمانہ ذہنیت ہوگی. اور جب ایک جرم انسان مجرمانہ ذہنیت سے کر لیتا ہے پھر اگلے مجرمانہ کام کرنے میں اسے لذت ملنے لگتی ہے. اس لیے یہ کتاب بنیادی طور پر رویوں کی کتاب ہے, یہ رویے سکھاتی ہے. جب دماغ میں اس بات کا پتہ چل گیا ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, بس آپ کو بھی اتنا پتا چلا کہ اللہ نے یہ منع کر دیا, پھر اللہ نے منع کر دیا تو تم غلام اور مومن اسی وقت تک ہو, اللہ کے بندے اسی وقت تک ہو جب تک تم اس سے رکے رہو. اور اسی لیے اہل علم نے اس کے اوپر یہ قصول بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اہل علم جس کے علم کے اوپر آپ کو اعتماد ہے وہ کہتا ہے کہ اس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس کام سے اللہ نے روک دیا ہے, اس پر تم عمل کرنا چاہو, تمہیں اگر ذرا بھی شک ہے تو تحقیق کرنا تمہارا فرض ہے, تحقیق تم کرو گے. لیکن جب اہل علم کی طرف سے تم تک بات پہنچی کہ یہ کام کرنا اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, جب تک تمہاری تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ اب کرو گے تو مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ کرو گے, جو اپنے اندر کے غرور اور تکبر سے کرو گے. یہ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ میں دراصل رویہ سمجھانا چاہتا ہوں, فقہ بھی پڑھ لیں گے لیکن اصل چیز فقہ کی بنیاد بھی یہ رویے ہی ہیں جو یہ کتاب سکھاتی. انکم کنتم تختانون انفسکم, تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. تختانون فتاب علیکم, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, افان کو تم سے درگزر کر لیا ہے. گویا حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی نہیں تھا, اس کے باوجود تم نے چونکہ مجرمانہ ذہنیت سے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی, آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی, کیونکہ ذہن کی اس کیفیت کا نام دین ہے کہ جو اللہ کہیں گے وہ کروں گا, جس سے وہ منع کر دیں گے رک جاؤں.
فالان باشرهن. اچھا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کر لو. تمہارا قلب و ضمیر واضح رہنا چاہیے, اور یہ بھی یاد رہے اللہ کوئی حکم نہیں دیتے جو فطرت انسانی کے خلاف, کیونکہ فطرت بنائی اس نے. تمہاری فطرت میں ضرورت ہے رات کو بیویوں کے پاس جانا, اس لیے اس نے اجازت بھی دے رکھی ہے. مت سمجھو کبھی کوئی ایسا قانون میرا اللہ بنائے گا جس کی وجہ سے تم پر کوئی سختیاں آنی شروع ہو. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم یسرا, وہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں, وہ حکم بھی دیتے ہیں. یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں کرو, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. ہم کہتے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو بڑا سواب ہو. یہ ہمارے مدینہ مسجد جو نیشنل ٹاؤن والی ہے, ایک شبینہ میں قاری حضرات سپارہ سپارہ پڑھ رہے تھے, باری ان کی لگی ہوئی تھی. وہاں پہ ایک قاری صاحب تشریف لے آئے. آپ کو پتا کہ ایک وقت میں کتنا کوئی پڑھ لیتا ہے, کھڑا ہونا آج کے دور میں اور بھی مشکل ہو گیا. تو ایک قاری صاحب تھے جن کی ایک ٹانگ تھی, دوسری ٹانگ تھی ہی نہیں. پہلے بیساکھی ان کے ساتھ تھی, اس کے بعد بیساکھی بھی انہوں نے پرے کر دی. تو پہلا سپارہ پڑا, لوگ تھک رہے تھے, تو ان کا شاید ابھی پہلا سپارہ مکمل ہوا ہے تو رکو کر دے گا. اس نے دوسرا شروع کر دی. جو بیچارے کمزور لوگ تھے وہ بیٹھ گئے, تو اس نے تو پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے, وہ بیٹھ گئے. تو اب چلو اب دوسرا سپارہ مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا اب رکو میں جائے گا, اس نے تیسرا سپارہ شروع کر دیا. اب وقت بھی کافی ہو چکا تھا, کچھ لوگوں نے سلام پھیر دیا. سلام پھیر کے کچھ لوگ باہر ہو گئے, کوئی اپنے گھروں کو چلے گئے.